میں قربانی کے سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو بہت کم جگہوں پر آپ کو سننے کو یا پڑھنے کو ملے گی. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کتنے جانوروں کی کرتے تھے. جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں. ایک بکرا یا دمبا آپ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے تھے اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی جانب سے. دوسرا جانور ذبح کرتے تھے اللہ کی راہ میں ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے, اور تیسرا جانور خود اپنی ذات مبارکہ کی طرف سے. ہم میں سے وہ صاحبان جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو اگر وہ پسند کریں تو اس سنت پر عمل کر لیں, اور اسے اگر سنت سمجھ کے عمل کیا تو اس کا دوہرا ثواب ہو جائے گا. قربانی کا تو ہے ہی, پھر اپنے دوسرے بھائی جو دنیا میں موجود نہیں یا دنیا میں ہوتے ہوئے اس پوزیشن میں نہیں کہ قربانی کر سکیں, ان کی طرف سے قربانی کر دینے کا فعل اللہ کو بہت پسند آئے گا, اس کا ثواب, اور تیسرا خود جو اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. تو یہ تو قربانی, چونکہ کل عید قربان ہے تو آئی تھاٹ شاید زیادہ بہتر ہو کہ اس چیز کو ہائی لائٹ آج کر دیا جائے. تو جن سوالوں کا ذکر میں کر رہا تھا اس میں پہلا سوال ان خاتون نے جو اٹھایا تھا وہ تھا عید میلاد النبی کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ عید میلاد النبی کا منانا بدعت ہے, اسے منایا جانا چاہیے یا نہیں. میں نے ہی یہی سوال لندن میں ایک مسجد میں مجھ سے کیا گیا تھا, تو میں نے وہاں بھی یہی گزارش کی تھی کہ ہم لوگ اپنے والدین, اپنے بچے, بہن بھائی, ان کی پیدائش کی خوشی میں سالگرہ کرتے رہتے ہیں, اور سالگرہ منانے کا طریقہ مختلف لوگوں کی یہاں مختلف ہے. کچھ لوگ اظہار تشکر کے طور پر غربا میں کھانا تقسیم کرتے ہیں, کچھ لوگ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کچھ لوگ گھر پر معروف طریقے سے سالگرہ مناتے ہیں کہ کیک کاٹ لیا اور دوسری اس قسم کے تحفے تحائف کا تبادلہ. تو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو میرے علم کی حد تک یہ خوشی منانا برا نہیں ہے. البتہ اس کے اندر ایک چیز ضرور ہوگی کہ خوشی اس طریقے سے نہ منائی جائے جس میں مسلمان کا وقار مجروح ہوتا ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعی طور پر ناپسند تھی کہ انسان بے وقار ہو جائے. رب کو بھی یہ بات سخت ناپسند ہے بے وقاری کی. دوسرا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ راستے میں نہ رکو تاکہ دوسروں کا راستہ نہ رکے, تو اس انداز میں خوشی منائیے کہ راستے نہ رکیں, لوگوں کا سفر رکنے نہ پائے. تو اور دھوم دھڑک کا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ڈھول بجانا اور गाना बजाना बाजे, तो ऐसी चीजों से परहेज कर लिया जाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में यतामा को खाना खिला दिया जाए, गुरबा को खाना खिला दिया जाए, यतीमों में कपड़े बांट दिए जाएं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। और अगर नहीं कोई मनाता तो ये उसकी अपनी अकीदत और मोहब्बत का मामला है कि कोई किस दर्जे का मोहब्बत और प्यार करता है और उसका इजहार किस तरह से करता है। दूसरा सवाल उन्होंने उर्स के सिलसिले में पूछा था और उस रवायत को कोट किया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। असल में वो मेला, उससे मुराद ये थी कि मेरी कब्र पर हर वक्त इज्तमा ना रहे और उस किस्म की तफरीहात और उस किस्म का सेलिब्रेशंस और ऐसी चीजें ना होने पाए, उससे मना फरमाया है और सजदों से मना किया कि उसे सजदगाह ना मना लेना। उर्स मनाने के पीछे जो रूह काम कर रही है वो दर हकीकत कुछ और है और उर्स को हम मनाने किसी और तरीके से लगे हैं। उर्स मनाने की रूह तो ये थी कि एक बुजुर्ग, एक आलिम या एक वली अल्लाह जो दुनिया से जा चुके, उनका दरस व तदरीस का सिलसिला उनके मर जाने से मुनकता हो जाता है। चूंकि पुराने जमाने में किताबें लिखना दुश्वार था, हाथ से लिखी जाती थी, उनकी तबाअत और भी मुश्किल थी। फिर ये भी जरूरी नहीं कि हर वली अल्लाह मुसन्निफ भी हो, तो उसका तरीका कार ये लोगों ने ईजाद कर लिया कि जो मानने वाले और अकीदतमंद हैं उनके शागिर्द मुरीद वो साल के साल इकट्ठे हो जाते हैं। उससे दो फायदे लेते थे वो, एक तो ये है कि लोग जब बहुत से इकट्ठे हो गए तो अपनी अपनी जगह उन्होंने कुरान पाक पढ़ के उसका सवाब उन मरहूम की रूह को पहुंचाया। फिर जब इकट्ठे हुए आपस में तो उन बुजुर्ग की जिंदगी की बातें, वो यादें, वो ताज़ा होने लगती हैं, आपस में गुफ्तगू करते थे। फिर जिसने जो बात उन बुजुर्ग से अपनी अपनी जगह सुनी होती थी वो एक दूसरे को सुनाते थे, उससे वो तालीम का सिलसिला किसी हद तक जारी होता था और वो उनकी तालीमात ताज़ा होती रहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसा कि हमेशा होता है, ये तौर तरीके बदलते चले गए और वो एक मेले और मेले ठेले का सा समा होने लगा उस पर। तो चूंकि उर्स की रूह तालीमात को ताज़ा करना है और उन फरामोश करदा तालीमात को जिंदा करना है, यहां तक और फिर इकट्ठे होकर इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करना, अल्लाह का जिक्र करके उसका सवाब उस मरने वाले की रूह तक पहुंचाना, इस जज्बे के साथ तो उर्स सही है। लेकिन अगर उर्स किसी मेले की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर वो उतनी कोई काबिले तारीफ बात रहती नहीं। तीसरा, उन्होंने नफली इबादात के बारे में सवाल उठाया था कि नफली इबादात बाजमात की जानी चाहिए या नहीं। तो मैं पहले भी किसी नशिस्त में इसका जिक्र कर चुका कि इबादात हत्तुल वसा कोशिश की जाए कि छुपा के की जाए, उनका इजहार ना होने पाए, तो बेहतर है कि तन्हाई में की जाए इबादात, लोगों के इल्म में लाए बगैर, मासवाए फर्ज नमाजों के जो बाजमात पढ़ी जानी चाहिए। सब फर्ज बाजमात पढ़ लिए जाएं, बाकी घर पे बंद कमरे में, ताकि किसी के इल्म में भी आने ना पाए कि आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। تو نفلی عبادات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نفلی عبادات تو اور بھی ضروری ہے کہ ان کو تنہائی میں پڑھا جائے اور دوسروں سے چھپایا جائے تاکہ عبادت عبادت رہے، ریاکاری میں نہ جانے پائے۔ اسی ضمن میں ایک یہ عرض کر دوں کہ اس پر ایک زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ ذکر جو ہے نفلی عبادات میں، ذکر سری ہو یا ذکر جہری۔ تو میں ذاتی طور پر، مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں صحیح ہوں یا دوسرے غلط ہیں، ایسی بات نہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یقیناً درست کہتا ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر ہمیشہ انسان کو تنہائی میں کرنا چاہیے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے وہ خاموشی سے ذکر کرے یا جہری طور پر ذکر کرے با آواز بلند، وہ پھر بے معنی ہو جاتی ہے کہ کمرے میں آپ تنہا ہیں تو اگر اتنی آواز میں ذکر کریں کہ وہ کمرے میں پھیلے تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو کمرے میں بیٹھ کے تو ذکر جہری کر لیجیے، اور ذکر سرری کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن عبادات اور ذکر، وظائف و اوراد، یہ سب تنہائی میں کیجیے، اور کوشش کر لیجیے کہ آپ کے اہل خانہ کی نظر سے بھی یہ باتیں چھپی رہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ جتنا اسے مخفی رکھیں گے اتنی ہی روحانی ترقی تیز ہوگی اور زیادہ جلدی ہوگی، اور جتنا لوگوں کی نظروں میں آئے گی یہ بات، وہ ترقی رکتی چلی جاتی۔ ناٹ دیٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظر لگ جائے گی لوگوں کی، ایسی بات نہیں، میں تو ان چیزوں میں یقین ہی نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک تو رب ہی رب ہے، بس سب کچھ رب ہے، تو وہ مالک ہے، سب سے طاقتور ہے۔ تو اتنے طاقتور رب کا بندہ، ایسا رب جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس کا بندہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو تعویذ اور نظر اور یہ سب چیزیں اس کا کچھ بگاڑ لیں۔ تو میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے رب پر بے پناہ ناز ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قوت والا ہے، قادر مطلق ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو ایسے رب کا بندہ اگر ہے تو پھر اسے فکر کیا ہے؟ تو نظر کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے آپ عبادت گزار ہیں، آپ کو سلام کرنے لگیں گے اور رفتہ رفتہ آپ کو پیر بنا لیں گے، کہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، اس سے نفس پھلنے پھولنے بڑھنے لگتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر تکبر کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی تباہی ہے۔ تو اس سے بچنے کا، وہ جو میں ایک بار ذرا لائٹلی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ صاحب جب آپ حج کرتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں لگاتے ہیں؟ اگر حاجی لگانا ضروری ہے کہ آپ نے حج کیا ہے، ایک فرض عبادت پوری کر لی آپ نے، اس لیے حاجی ہو گئے، تو زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ زکوٰۃ بھی لگائیے، پھر نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بھی لکھیے، تو روزہ رکھا ہے تو پھر روزہ دار پرماننٹلی لکھنا شروع کر دیجیے۔ تو وہ مقصد میرا یہ تھا کہ وہ تو ایک فرض عبادت ہم نے پوری کی، اس فرض عبادت کو پوری کرنے کا ڈھنڈورا ہم پیٹ رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ لگا کے، جبکہ وہ تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، ایک فرض جو پورا کیا تو کون سا کمال کیا؟ آپ نے اپنے ساتھ فیور کی، میں نے اپنے ساتھ فیور کی ہے فرض پورا کرنے کے بعد، کہ ایک ذمہ داری سے سرخرو ہو گیا، تو اس کو باعث فخر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر آپ عبادات کو ظاہر کرنے لگیں گے اور لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے تو پھر لوگ آپ کو اچھا کہہ کہہ کے وہاں تک پہنچا دیں گے کہ آپ کے دماغ میں یہ آنے لگے گا کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، اور جہاں یہ بات آئی کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، تباہی کی طرف چلا گیا انسان۔ तो उससे बचने का तरीका यही है। वो जैसे एक बार एक नशिस्त में मैंने जिक्र किया था कि जनाब किबला मुर्शद साहब एक बार मेरे साथ पेशावर गए थे, तो रात हम होटल में ठहरे, तो अगले दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो मुर्शद साहब के कमरे में गया ये देखने के रात उनकी कंफर्टेबल गुजरी या नहीं। तो जाग रहे थे, वो बातें होने लगी, तो वो बता रहे थे कि मैं पेशावर एक लंबे अरसे के बाद आया हूँ, तो रात मुलाकातें बहुत आईं। तो वो इसी जिम में बात कर रहे थे, तो करते करते उस सारी चीज को रोका और फरमाया कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपना जाहिर इस तरह का बनाए रखना कि किसी को तुम्हारे बातिन की खबर ना मिले। तो मकसद ये था कि जाहिर से मैं इस तरह का नजर आऊं दुनियादार कि किसी को ये कभी शुभ भी हो ना पाए कि मैं इबादत भी करता हूं। तो मेरी गुजारिश आपसे भी यही है कि अपना जाहिर ऐसा बना रखिए कि आपकी इबादत और आपकी पारसाई और आपकी नेकी का कोई हल्का सा भी क्लू वहां से न मिलने पाए किसी को। तो बात नफली इबादत की हो रही थी, तो नफली इबादत मेरे अपने सोच के मुताबिक खुफिया ही रहनी चाहिए, तो उनको तन्हाई में किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस जिम्न में अगर कोई सवाल करना चाहे तो
सर, आपने अभी फरमाया कि अपनी जो पारसाई है नेकी है उसको छुपा के रखना चाहिए। जब हम किसी की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली या उसको कोई अच्छा मशवरा देते हैं या इस तरह से जिसमें इबादत इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली उस दूसरे शख्स के जहन में हमारा एक इमेज अच्छा पैदा होता है। और दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि अगर हमें किसी की अच्छी बात पता है तो हम उसको फैलाएं उसके मुतालिक, तो वो शख्स अगर सही स्टैंड पे है तो वो हमारी बात को फैलाएगा हुक्म के मुताबिक। और हमने ज्यादातर ये कर सकते हैं कि उसे दरख्वास्त करें कि वो आगे किसी को ना बताए, तो डेफिनेटली वो दूसरे तीसरे चौथे आदमी को बताएगा और आपका इमेज बेहतर होता जाएगा दूसरे लोगों में। तो उससे भी तो नफ्स जो है उसके फलने फूलने का इहतमाल है सर, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए?
देखिए, अल्लाह ताला ने एक अजीबोगरीब बैलेंस कायम किया है। एक तरफ तो उसने ये हुक्म दिया कि अगर आप किसी के साथ कोई एहसान का सलूक करते हैं, नेकी करते हैं, तो उसे इस तरह से छुपा कर कीजिए कि वो किसी और के इल्म में आने ना पाए। दूसरी तरफ उसने ये हुक्म दिया कि जो शख्स तुम्हारे साथ नेक सलूक करे उसको तुम फैलाओ। आप अपने तौर पर दूसरों के साथ भलाई और एहसान का सलूक इस अंदाज में करें, मैं महावरतन कह रहा हूं कि खुद आपको ना पता चलने पाए कि आपने किसी से कोई नेक सलूक किया है। बाकी ये रब पर है कि रब अगर आपके उस नेक काम को कबूल फरमा रहा है और वो नेकी की खुशबू को फैलाना चाहता है लोगों में आपकी नेकी की, तो वो उसको करने दीजिए, वो बेहतर जानता है कि क्या करना है। लेकिन आप अपने तौर पर हत्तुल वसा कोशिश कर लीजिए कि जब आप किसी के साथ भलाई का सलूक करें तो इस अंदाज में हो कि खुद आपकी अपनी जात को पता न चलने पाए कि आपने किसी से सलूक किया है। दूसरा क्या कर रहा है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए कि वो क्या करना चाहता है।
जब एक्सप्लेन करते हुए ये फरमाया कि दो किस्म के जिक्र अज़कार हैं, सर उनको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे?
जिक्र सर्री और जिक्र जहरी की बात है। असल में जिक्र सर्री उसको कहते हैं जो छुपी हुई चीज है, تو جو ذکر آپ خاموشی سے دل میں کرتے ہیں جس کی آواز پیدا نہیں ہوتی وہ ذکر سری کہلاتا ہے، اور جو جس میں آواز پیدا ہو جو دوسروں پر ظاہر ہو جائے بلند ہو جائے وہ ذکر جہری کہلاتا ہے۔ جیسے نماز کے اندر بھی ہماری تین نمازیں، نمازوں میں تلاوت جہری ہے، فجر، مغرب اور عشاء، اس میں تلاوت جہری ہے، اور ظہر اور عصر میں سری ہے، کہ اس میں امام صاحب فجر، مغرب اور عشاء میں با آواز بلند تلاوت کرتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر میں وہ دل میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ ذکر سری اس کو کہتے ہیں جو آپ دل میں کر رہے ہیں، ذکر جہری اس کو کہتے ہیں جو با آواز بلند کر رہے ہیں۔
سر، آپ نے اپنی پچھلی کسی گفتگو میں فرمایا تھا کہ ویسے تو ہم جتنی جی چاہیں عبادات کر لیں، لیکن اگر ہم کسی خاص طرز زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک خاص طرز زندگی ہمیں اپنانا ہوگا، اور ایک خاص ڈھب پر زندگی گزارنی ہوگی، اور اپنے مرشد کی ہدایات کے مطابق ذکر اور عبادت کرنی ہوگی۔ تو سر، اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔
اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ خاص ڈھب سے مراد یہ نہیں تھی میری کہ آپ سبز چوغا پہن لیں اور گلے میں مالا ڈال لیں، ہاتھ میں تسبیح ہو، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ اور خاص ڈھب کی زندگی جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ دین کو بھی لے کے چلیے اور دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے، جو دنیاوی فرائض ہیں ان کو اس انداز میں پورے کیجئے کہ آپ نے اس کا اللہ کو کل کو جا کے جواب دینا ہے، اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ باقی رہ جائے۔ آپ کی فیملی آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت آپ کے ذمہ دی ہے، تو آپ ان کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے حت الوسع کوشش کیجئے کہ جو بہترین زندگی ان کے لیے پیدا کر سکیں وہ کر دیجئے، ان کو ایک اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، وسائل سے باہر مت جائیے، وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایک کمفرٹیبل اور ریزنیبل لائف ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پیرنٹس، ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت، آپ کے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ان سب کے حقوق ہیں۔ تو ہم کہیں روحانیت حاصل کرتے کرتے ان فرائض کو نہ بھول جائیں، کہیں اس میں کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، یا دین کی خدمت کرتے کرتے کہیں ہم اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہ فرائض ہمیں ادا کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کو کل کو جواب دینا ہے۔ آپ اپنے فرائض کو حت الوسع کوشش کر لیجئے کہ پورے کر لیں۔ اسی طرح جو فرض عبادات ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، تو فرض عبادات پہلے پوری کر لیں ہم، اس کے بعد پھر نفلی عبادات کی طرف جائیں۔ جب اس سٹیج سے ہم آگے نکل جائیں تو پھر ایک اور سٹیج شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل لائف ہماری، یہ نجی لائف تھی، اس کے بعد اب سوشل لائف کی سٹیج آ جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی احتیاط اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے حق تلفی نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے ہمارے ہاتھوں، یہ ہم انشور کر لیں۔ تو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس سے اگلی سٹیج پر ہم چلے جائیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم ایثار کا سلوک کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے لیے ایثار اور قربانی کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی ضروریات کو میں اپنی سے جب میں کہتا ہوں تو میری مراد ذاتی ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کو نہ روکیے، وہ حقوق میں آ جائے گا. اپنی ضروریات کو ہم روک لیں، اپنے آرام کو ختم کر دیں، اپنی تفریح کو ختم کر دیں اور دوسروں کے کام آ جائیں، ہم ان کے لیے بہتری کا سلوک پیدا کریں. اور جب ہم اسے عادتن کرنے لگیں، یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، تو پھر ہم احسان کے درجے پر جائیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم احسان کا سلوک کرنے لگیں. اور اپنی ڈکشنری میں سے آپ دو چار لفظ نکال دیجئے، ایک تو بدلہ اور انتقام، یہ اپنی ڈکشنری سے بالکل نکال دیجئے. کوئی شخص کیسا ہی آپ سے برا سلوک کیوں نہ کر رہا ہو، اسے تہ دل سے بغیر اس کے معافی مانگے معاف کر دیجئے، اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے آپ. گلے شکووں سے زبان بند کر لیجئے. کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی گلہ یا کوئی شکوہ نہ آنے پائے. دل کو ہمیشہ آپ آئینے کی طرح صاف رکھیے، کوئی میل نہ رہے اس پر. یقین کیجئے کہ اللہ کے بہت قریب چلے جائیں گے آپ. زبان سے جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات نکالیں تو تعریف ہی ہو، کسی کا عیب بیان نہ کرنے پائیں ہم. اللہ کو بہت پسند آئے گی یہ بات. تو اگر یہ ان چیزوں پہ عمل کر لیا آپ نے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو دنیا بھی آپ کی ہے اور دین بھی آپ کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہیں کوئی فیلئر نہیں آئے گا آپ کو زندگی میں، انشاءاللہ. یہ کوئی زیادہ دشوار کام نہیں ہے، اس پہ بڑی آسانی سے عمل ہو جاتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ کی قربت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی، اللہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا. تو اس پہ کوشش کیجئے کہ عمل کر لیں.
سر آپ کی اسی بات کو آگے تھوڑا میں کوشچن کروں گا اس پہ. سر مجھے جب کوئی گالی دیتا ہے تو میں اس کو ٹال بھی دوں، میں اس کو ہنس کے اس کو رپلائی بھی کر دوں، لیکن وہ سارا ضبط کا معاملہ ہے کہ میں اس کو ضبط کر کے یہ کر رہا ہوں. جو میرے دل میں ضبط جو پیدا ہوا ہے سر، وہ کسی اس کے رد عمل کے طور پہ پیدا ہوا، وہ جو میل دل کے اندر ہے اس کے طور پہ وہ ضبط پیدا ہوا ہے. دل میں تو میرے یہ چیز ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ ایک مجھے برے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں، وہ واش کرنا ایٹ لیسٹ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میرا خیال ہے بہت سے میرے جیسے عام انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتی. کہ جس نے مجھے برا تو کہا ہے، آل دو میں اس کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس نے برا تو کیا ہے میرے ساتھ، تو وہ میل ہی ہے نا سر دل میں، اس کو اس کی واشنگ کس طرح ہوگی سر؟
شروع میں تو یقیناً یہی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں ہے یہ بات. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، تو جہاں دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس نے تو مجھے گالی دی تھی، تو فوراً اپنے آپ کو انسان سمجھاتا ہے کہ نہیں، جب میں نے اسے معاف کر دیا تو اسے یاد رکھنے کا کیا کام ہے؟ یہ چیز تو یاد بھی رہنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اسے میں نے یاد رکھا تو معاف کرنے کی نیکی ضائع ہو جائے گی. تو جب انسان اپنے آپ کو یوں بار بار سمجھانے لگتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز پختہ ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دل سے ہی نکل جاتی ہیں یہ سب چیزیں.
سر بعض اوقات ہم زندگی میں کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام کو ختم کرنے کی اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، ایٹ دا اینڈ رزلٹ جو ہے ہماری خواہشات کے برعکس نکلتا ہے، اور اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو رکاوٹیں ہمیں پیش آ رہی تھیں اس کام کے سلسلے میں، وہ کچھ سگنل تھے رب کی طرف سے، انڈیکیشنز تھیں کہ اس ہمارا اپنا راستہ تبدیل کر لیں یا اس کام کو چھوڑ دیں. تو سر ان انڈیکیشنز کو، ان سگنل کو کیسے سمجھا جائے، یا اپنی جستجو میں اور ان سگنل میں کس طرح تمیز کی جائے؟
دیکھیے کسی گزشتہ نشست میں اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی ہماری کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو مشورہ کر لیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ صاحب عقل ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ تعلیم ہے ان کے پاس، ہم ان سے مشورہ کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اور جو ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم انہیں بروئے کار لاتے ہوئے معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی ایک فیصلہ کریں. اور جب ہم ایک فیصلہ کر لیں تو پھر بڑی مضبوطی سے اس پہ جم جائیں، اور جو اللہ نے ہمیں جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں اور ذہنی قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور طریقے سے کام لیں اور اپنی پوری کوشش کر لیں اس معاملے کو نمٹانے کی. اور جب ہم نے کوشش کر لی تو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ پروردگار ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں ہمیں کیا عطا فرماتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اس کے ہر فیصلے کو بڑی ہنسی خوشی قبول کر لیا جائے. جہاں تک رکاوٹوں کی بات ہے تو رکاوٹیں تو ہر معاملے میں کوشش کرتے ہوئے آئیں گی، کوشش آدمی کرتا ہی وہاں ہے جہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ان کو انڈیکیٹرز کے طور پر لینا وہ میرے خیال میں مناسب نہیں، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس میں آپ کو رکاوٹیں نہ آئیں، دقتیں پیش نہ آئیں. تو اگر ہم نے ان رکاوٹوں اور دقتوں کو ایز انڈیکیٹرز ریڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رہ گئے. ہر معاملے میں جہاں دقت آئی اس کو وہیں ڈراپ کر دیا کہ نہیں صاحب، یہ تو اللہ کو منظور نہیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، وہ بے عملی کی طرف لے جائے گی ہمیں. تو کوشش ہم پر فرض ہے، وہ بھرپور کوشش کی جانی چاہیے، اور اس میں فزیکل ایفرٹ کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ایفرٹ اور عقل کا استعمال اور مشورہ یہ ضرور استعمال کیجیے. یہی مومن کی نشانی ہے، مومن اپنے دنیاوی معاملات کو اسی ترکیب سے نمٹاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.